बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے، اور پہلے بعض اخبارات کی سرخیاں۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران سمیت دنیا کے بہت سے ملکوں میں آج تاسوعہ حسینی یعنی نو محرم الحرام کے موقع پر سیاہ پوش عزاداران حسینی عزاداری اور سوگواری میں مصروف ہیں۔ افغان شخصیات پر مشتمل ایک اعلیٰ وفد نے پاکستان کے وزیراعظم اور آرمی چیف سے علیحدہ علیحدہ ملاقات میں افغانستان کے حالات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے، اور حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن طالبان اور افغان فورسز کے درمیان لڑائی کرا کے افغانستان میں خانہ جنگی کرانا چاہتے تھے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران سمیت دنیا کے بہت سے ملکوں میں آج تاسوعہ حسینی یعنی نو محرم الحرام کے موقع پر سیاہ پوش عزاداران حسینی عزاداری اور سوگواری میں مصروف ہیں۔ دنیا بھر میں من جملہ ایران، عراق، شام، ہندوستان، پاکستان، لبنان، افغانستان، آذربائیجان وغیرہ میں یکم محرم سے نواسۂ رسول مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور سوگواری کا سلسلہ جاری ہے، جو روز عاشور سے ایک روز قبل نو محرم کو اپنے عروج کو پہنچا ہے۔ عالمی وبا کرونا کے باوجود شمع حسینی کے پروانوں نے اس سال اپنے مولا آقا حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب با وفا کے غم و اندوہ میں کوئی کمی نہیں آنے دی، اور گزشتہ برسوں کی مانند بلکہ شاید اس سے بہتر انداز میں کرونا گائیڈ لائنوں کا خیال رکھتے ہوئے ہر ممکن انداز میں عزاداری اور سوگواری میں مصروف ہیں۔ ایران کے مختلف شہروں، قصبوں، دیہی بستیوں اور ہر علاقے میں نوحہ خوانی اور سینہ زنی کا سلسلہ جاری ہے۔ خاص طور سے مقدس شہر مشہد اور قوم میں حرم ہائے مطہر میں شہداء کربلا کے عزاداروں کی بڑی تعداد موجود ہے، جو فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو شہدائے کربلا کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ نیشنل کرونا ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ساتھ قائد انقلاب اسلامی نے بھی سید و شہدا کے عزاداروں کو تلقین فرمائی ہے کہ وہ کرونا گائیڈ لائنوں کا مکمل طور پر خیال رکھتے ہوئے عزاداری اور مجالی سے عزا کا اہتمام کریں۔ ہندوستان کے اکثر شہروں میں کرونا کی وجہ سے ماتمی جلوسوں پر پابندی ہے، لیکن پاکستان کے سبھی بڑے شہروں میں نو محرم کے مخصوص جلوس برآمد ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ کربلا، نجف اشرف اور عراق کے دیگر مذہبی شہروں میں بھی نو محرم کی عزاداری روایتی انداز میں جاری ہے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں نو محرم تاسوع حسینی کی مناسبت سے بغیر کسی رکاوٹ کے عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق تاسوع حسینی کی مناسبت سے افغانستان کے مسلمان اس ملک کے مختلف علاقوں، خاص طور سے دارالحکومت کابل میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب با وفا کا غم نوحہ و سینہ زنی کر کے منا رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ماتمی انجمنوں کی جانب سے کرونا پروٹوکول پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور دسیوں ہزار کی تعداد میں عزادار سیاہ کپڑوں میں ملبوس شہداء کربلا کا ماتم کر کے سید و شہداء اور آپ کے اصحاب با وفا کو نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ افغانستان میں عزاداری کا یہ سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے کہ اس ملک کے مختلف علاقوں اور خود دارالحکومت کابل پر طالبان کا کنٹرول ہو چکا ہے اور اس ملک میں اشرف غنی کی حکومت ختم ہو چکی ہے۔ افغانستان کے مفرور صدر اشرف غنی کے بارے میں متضاد خبریں مل رہی ہیں۔ تاجکستان اور ازبکستان کے بعد اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اشرف غنی متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ہیں۔ افغانستان کے مفرور صدر اشرف غنی کی تاجکستان میں موجودگی یا عمان کی میں قیام کی تردید کے بعد ان کے متحدہ عرب امارات پہنچنے کی خبر ہے۔ اشرف غنی چار روز قبل کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان سے فرار ہو گئے تھے۔ پہلے ان کا تاجکستان اور پھر عمان پہنچنے کی خبریں شائع ہوئی تھیں۔ اب ایک اور باخبر ذریعے نے کابل نیوز کو بتایا ہے کہ مفرور صدر اشرف غنی اپنے اہل خانہ کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو ظہبی پہنچ گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے سرکاری ذرائع نے تاحال مفرور افغان صدر کی آمد اور قیام کے بارے میں شائع ہونے والی ان خبروں کی تردید یا تصدیق نہیں کی ہے۔ اس درمیان پاکستانی میڈیا ذرائع نے اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ اشرف غنی مشرق وسطی میں ہیں۔ حشمت غنی نے یہ نہیں بتایا ہے کہ اشرف غنی مشرق وسطی کے کس ملک میں ہیں۔ اسی دوران افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح نے دعویٰ کیا ہے کہ ملکی آئین کے تحت اشرف غنی کی غیر موجودگی میں وہ ملک کے قانونی اور آئینی حکمران ہیں۔ امراللہ صالح نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ افغانستان کے آئین کے تحت صدر کی غیر موجودگی میں نائب صدر ملکی انتظام چلانے کا اصل ذمہ دار ہوتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ بدستور ملک میں موجود ہیں اور قائم مقام صدر کی حیثیت سے اپنی پوزیشن مستحکم بنانے کے لیے تمام افغان رہنماؤں سے صلاح و مشورے میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب افغانستان کے قومی ہیرو احمد شاہ مسعود کے بیٹے نے عوام سے طالبان کے خلاف مزاحمت کی اپیل کی ہے۔ صوبہ پنج شیر میں مقیم احمد مسعود نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ اپنے والد کی طرح ملک میں استبدادی نظام کے خلاف تحریک کو منظم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ واضح ہے کہ افغانستان کا صوبہ پنج شیر تاحال طالبان کے قبضے سے باہر ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ علاقہ طالبان کے خلاف مزاحمت اور جنگ کا مرکز بن سکتا ہے۔ دریاسنا طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کابل میں اپنی پہلی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان برسوں کی استقامت کے بعد آخرکار قاصبوں کے قبضے سے آزاد ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان افغانستان میں جامع اسلامی نظام کے قیام کا خواہاں ہے اور دیگر ملکوں کے ساتھ رابطوں اور تعلقات کا سلسلہ جاری رکھنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان کے عوام میں پائی جانے والی تشویش کی جانب کو اشارہ کیے بغیر کہا کہ ہم انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان افغانستان میں اپنے مخالفین یا کسی بھی دوسرے شخص سے انتقام نہیں لیں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم طالبان کے خلاف لڑنے والے تمام لوگوں کے لیے عام معافی اور دشمنی کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں۔ افغان دارالحکومت کابل میں طالبان کے ترجمان کی پہلی پریس کانفرنس میں جس نقطے کو عالمی سطح پر خاص اہمیت دی جا رہی ہے وہ افغانستان کو منشیات سے پاک بنانے کا اعلان ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ طالبان کی حکومت افغانستان میں منشیات کی پیداوار کا خاتمہ کرے گی۔ افغان شخصیات پر مشتمل ایک اعلی وفد نے پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف سے علیحدہ علیحدہ ملاقات میں افغانستان کے حالات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی مختلف جماعتوں کے رہنماؤں اور شخصیات پر مشتمل ایک 8 رکنی وفد نے اپنے دورہ اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل باجوہ سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں پاکستان کے وزیر اعظم نے افغان وفد کو یقین دلایا ہے کہ ان کا ملک افغانستان میں امن و استحکام قائم کرنے کے اصول پر کاربند ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی کسی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا۔ افغانستان کے اس وفد نے اسی طرح پاکستان کے آرمی چیف سے بھی ملاقات اور افغانستان کے تازہ ترین حالات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ واضح ہے کہ افغانستان کے اس 8 رکنی وفد میں جمعیت اسلام کے رہنما صلاح الدین ربانی، افغانستان کے نائب صدر یونس قانونی، افغانستان کے سابق اعلی امن کونسل کے رکن محمد کریم خلیلی اور افغانستان کے قومی محاذ کے ایک عہدیدار احمد ضیاء بھی شامل ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن طالبان اور افغان فورسز کے درمیان لڑائی کرا کے افغانستان میں خانہ جنگی کرانا چاہتے تھے۔ منگل کی شب اپنے ایک بیان میں حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کو خطے کی صورتحال کا ادراک نہیں اور وہ بار بار اپنی غلطیوں کا اعادہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر افغانستان سے فوجیں نکالنے پر مجبور تھے اور آخرکار انہیں شکست ہوئی اور امریکہ کو ذلیل و خوار ہو کر اس ملک سے بھاگنا پڑا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے امریکی صدر کی حالیہ تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ کسی اور کے لیے لڑنا امریکہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو اس فکر میں ہے کہ امریکہ ان کی طرف سے کسی اور کے خلاف جنگ کرے گا کہا کہ خطے کے ملکوں کو امریکی حکمت عملی کو سمجھ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ لبنان اس استقامتی محاذ کا حصہ ہے جس نے اب تک کئی مرتبہ لبنان اور خطے میں امریکی سازشوں کو ناکام بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ آج بھی طاقتور اور مستحکم ہے اور پچھلے چند روز کے واقعات نے ایک بار پھر اس حقیقت کو ثابت کر دیا ہے۔ امریکی کانگریس نے افغانستان سے فوجی انخلاء اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کی تحقیقات کرانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے سربراہ سینیٹر باب مننظر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال پچھلے 20 سال کے دوران ریپبلکن اور ڈیموکریٹ حکومتوں کی مجموعی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس وقت افغانستان میں طویل سیاسی اور انٹیلیجنس شکست کے ہولناک نتائج کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بعض ریپبلکن ارکان نے بھی اپنے ایک خط کے ذریعے افغانستان میں رونما ہونے والے ممکنہ واقعات کی روک تھام کے حوالے سے امریکی وزارت خارجہ سے جواب طلب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب براؤن یونیورسٹی کے واٹسن انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئر کی مرتب کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں سن 2001 سے شروع ہونے والی امریکی جنگ پر 2.26 ٹریلین ڈالر خرچ ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان کی 20 سالہ جنگ کے آغاز سے اب تک 241,000 افراد براہ راست مارے گئے۔ واٹسن انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق جنگ افغانستان میں 2,448 امریکی فوجی اور 1,144 نیٹو کے فوجی ہلاک ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس جنگ میں 69,000 افغان فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان کے خلاف 20 سال تک جاری رہنے والی امریکی جنگ میں 72 صحافی اور 444 امدادی کارکنوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ واٹسن انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ میں امریکی جنگ میں بالواسطہ طور پر بھوک پیاس اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی جیسے اثرات کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد کے جانب کوئی اشارہ نہیں کیا گیا۔ ایران نے ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے کی تازہ رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ اور دیگر فریق ایٹمی معاہدے کی پابندی کریں تو ایران بھی معاہدے میں واپسی کا عمل شروع کر دے گا۔ آئی اے ای کی تازہ رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے واضح الفاظ میں کہا کہ ایران کی تمام تر ایٹمی سرگرمیاں این پی ٹی اور سیف گارڈ معاہدے کے عین مطابق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئی آئی اے ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کی بدستور نگرانی کر رہا ہے اور کوئی بھی تبدیلی اس کے علم میں لا کر انجام دی جا رہی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی سطح میں کمی خود اس معاہدے میں تسلیم شدہ امر ہے، اور یہ کام امریکہ اور تین یورپی ملکوں کی جانب سے سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کی پابندی نہ کرنے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ خطیب زادے نے کہا کہ جب تک امریکہ اور دیگر فریق ایٹمی معاہدے پر غیر مشروط اور مکمل عمل درآمد شروع نہیں کریں گے، اسلامی جمہوریہ ایران بھی اپنی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کو ملکی ضروریات، حکومتی احکامات اور سیف گارڈ معاہدے کے مطابق آگے بڑھاتا رہے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران کی تمام ایٹمی سرگرمیاں پرامن مقاصد کے لیے اور غیر عسکری ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر ایران کے اس دیرینہ اور اصولی موقف کا اعادہ کیا کہ اگر ایٹمی معاہدے کے دیگر فریق اس پر عمل درآمد کریں اور واشنگٹن ایرانی عوام کے خلاف عائد کی جانے والے تمام یک طرفہ اور غیر قانونی پابندیاں مؤثر اور عملی طور پر ہٹا لے تو تہران بھی ایٹمی معاہدے میں واپسی کا عمل شروع کر دے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے نے منگل کے روز جاری کی جانے والی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے یورینیم کی افسودگی کا عمل تیز کر دیا ہے۔ یورپی یونین اور یورپی ٹرائکا نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی علیحدگی کے بعد ایران کے اقتصادی مفادات پورے کرنے کی ضمانت اور ایٹمی معاہدے کو باقی رکھنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن عملی طور پر کوئی بھی قابل قبول قدم نہیں اٹھایا۔ اندرین حالات، ایران نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کو ایک سال پورا ہونے کے بعد 8 مئی 2019 کو ایٹمی معاہدے سے مرحلہ وار پیچھے ہٹنے کا عمل شروع کیا ہے، جس کا مقصد ایران کی ذمہ داریوں اور حقوق کے درمیان توازن قائم کرنا تھا۔ ایٹمی معاہدے کی شیخ نمبر 26 اور 36 میں ایران کو اس بات کا حق دیا گیا ہے کہ معاہدے کے رکن کسی ملک یا ملکوں کی جانب سے وعدہ خلافی کی صورت میں تہران بھی اس معاہدے پر جزوی یا مکمل عمل درآمد روک سکتا ہے۔ ایران متعدد بار اپنے اس موقف کا اعلان کر چکا ہے اور پابندیوں کے عملی طور پر خاتمے اور ایٹمی معاہدے میں درج مفادات کی تکمیل کی صورت میں تہران بھی ایٹمی معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ ہندوستان میں کوکنگ گیس کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن لیمیٹڈ نے کوکنگ گیس کی قیمت میں 25.50 روپے سلینڈر کا اضافہ کر دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بدھ کو بغیر سبسڈی والے ایل پی جی سلینڈر کی قیمت قومی دارالحکومت دہلی اور ممبئی میں 25.50 روپے کے اضافے کے ساتھ 834.05 روپے فی سلینڈر، کولکاتہ میں 861 روپے اور چنئی میں 850.05 روپے فی سلینڈر ریکارڈ کی گئی۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں بغیر سبسڈی والے کوکنگ گیس سلینڈر کی قیمت میں رواں سال میں یہ دوسری بار اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل مارچ میں 25 روپے فی سلینڈر اضافہ کیا گیا اور اپریل میں اس کی قیمت میں 10 روپے فی سلینڈر کی کمی کا اعلان کیا گیا تھا۔ ہندوستان کی آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن نے بین الاقوامی منڈیوں میں گیس کے مہنگا ہونے کو کوکنگ گیس کی قیمت میں اضافے کی وجہ قرار دیا ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد میں 10,000 کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 35,178 نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا، جبکہ یہ تعداد منگل کو 25,166 بتائی گئی تھی۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 440 کرونا کے مریض لقمہ اجل بنے اور 37,169 افراد شفا یاب ہوئے۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 3,22,85,857 بتائی گئی ہے، جن میں سے 4,32,519 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور 3,14,85,923 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہندوستان میں اب تک 56,06,52,000 سے زائد لوگوں کو کرونا کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں 4,786 نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس مدت کے دوران کرونا کے مزید 73 مریض لقمہ اجل بنے اور 4,323 43 کرونا کے مریض شفایاب ہوئے۔ پاکستان کے کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں کرونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح 8.09% بتائی ہے۔ پاکستان میں 10,94,699 افراد کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے 24,339 افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں، 86,606 زیر علاج ہیں اور 983,754 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں 8,03,493 افراد کو کرونا کا ٹیکہ لگایا گیا۔ پاکستان میں اب تک 4,14,67,713 افراد کو کرونا کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ امریکہ میں انسداد کرونا مہم کے سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں صرف ایک روز میں کرونا سے 1,000 سے زائد اموات کا اندراج کیا گیا ہے۔ رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں انسداد کرونا مہم کے سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ اس ملک میں صرف منگل کے روز کرونا سے 1,000 سے زائد اموات کا اندراج کیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں ہر گھنٹے تقریباً 42 افراد کرونا سے دم توڑ رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ میں جولائی کے مہینے میں بھی 769 یومیہ کرونا اموات واقع ہوئی ہیں۔ امریکہ میں ویکسینیشن کے ملک گیر عمل کے باوجود یہ ملک اس وقت بھی کرونا وائرس میں مبتلا اور کرونا اموات واقع ہونے میں دنیا کا پہلا ملک بنا ہوا ہے۔ یمنی بندرگاہوں کے کارکنوں نے سعودی اتحاد کی جانب سے خاص طور سے الحدیدہ بندرگاہ کے جاری محاصرے کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی بندرگاہوں کے کارکنوں نے سعودی اتحاد کی جانب سے خاص طور سے الحدیدہ بندرگاہ کے محاصرے، نیز ایندھن اور اشیاء کی سپلائی کو روکے جانے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ احتجاج کرنے والے یمنی مظاہرین نے اعلان کیا ہے کہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی خاموشی، سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت اور الحدیدہ بندرگاہ کا محاصرہ مسلسل جاری رہنے کا باعث بنی ہے۔ یمنی مظاہرین نے انسانی حقوق کی تنظیموں اور اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ یمنی عوام کی صورتحال پر توجہ دیں، ہر پلیٹ فارم پر ان کی حمایت کریں، نیز سعودی اتحاد کی جارحیت اور محاصرے سے یمنی عوام پر پڑنے والے دباؤ کو ختم کرانے کی کوشش کریں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ خبریں ہم نے پیش کی اور خبروں کے ساتھ ہی آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چرا چراغِ تور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے کا ایوان سجایا دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے چھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں سامعین آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 27 مرداد 9 محرم اور 18 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے نو محرم سن 61 ہجری قمری کو سپاہ یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب پر اچانک حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے دلاور بھائی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو یزیدی فوج کے پاس ایک رات کی مہلت لینے کے لیے بھیجا تاکہ یہ رات اپنے پروردگار کی عبادت اور دعا میں بسر کریں۔ رات کی تاریکی صحرائے کربلا میں ہر طرف پھیل چکی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو خیمے میں طلب کیا اور چراغ گل کر کے فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر چلا جائے، لیکن امام مظلوم کے اصحاب باوفا نے اس بات کا پختہ عزم کر رکھا تھا کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے نواسے رسول اور دین کا دفاع کریں گے۔ نو محرم کی رات کو صحرائے کربلا میں خدا کے برگزیدہ با ایمان اور شجاع بندوں کی عبادت و مناجات کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب تعداد میں تھوڑے تھے لیکن پہاڑ سے زیادہ ثابت قدم تھے، چنانچہ ایک لمحے کے لیے بھی سید الشہداء علیہ السلام کی مدد و نصرت سے غافل نہیں ہوئے۔ اٹھارہ اگست سن 653 عیسوی کو فلسطین کے مقام اجنادین میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جنگ ہوئی جسے جنگ اجنادین کہتے ہیں۔ رومیوں کی فوج تعداد میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن مسلمان قوت ایمانی کی بدولت جنگ میں کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ میں سخت شکست کھانے کے بعد رومی فوج دمشق تک پسپا ہونے پر مجبور ہو گئی۔ اس طرح مسلمانوں نے ایک وسیع علاقہ فتح کر لیا۔ 18 अगस्त सन 1866 ईस्वी को हैदराबाद दक्कन की सल्तनत आसफिया के नवें हुक्मरां नवाब मीर महबूब अली खां पैदा हुए। वो 2.5 साल की उम्र में यतीम हो गए थे। उन्होंने सन 1884 में 18 साल की उम्र में सल्तनत आसफिया के इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए। उनके दौर में हैदराबाद ने बहुत ज्यादा तरक्की की। हैदराबाद से गुलबर्गा तक रेलवे लाइन बिछाई गई, महकमे तामीरात कायम हुआ, सती की रस्म खत्म हुई, अदालतों के काम में नज्म और बाकायदगी पैदा हुई, नई नई सड़कें तामीर हुईं और नया सिक्का जारी हुआ जो सिक्के महबूबिया के नाम से मशहूर हुआ। नवाब मीर महबूब अली खां शेर व सुखन के सरपरस्त भी थे और अच्छे शायर भी थे। वो दाग के शागिर्द थे और उन्हीं के रंग में शेर कहते थे। 29 अगस्त सन 1911 को फालिज के हमले में उनका इंतकाल हो गया। सत्ताईस मुर्दाद सन 1319 हिजरी शमसी को ईरान के मुमताज मुसव्विर मोहम्मद गफ्फारी ने शिमाल मशरकी ईरान के शहर नेशापुर में वफात पाई। वो कमालुल मुल्क के लकब से मशहूर थे। उन्होंने तेहरान के दारुल फनून कॉलेज में तालीम हासिल की और मुसव्वरी में, जिसमें उनको बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, शानदार तरक्की की। एक अरसे के बाद कमालुल मुल्क नासिरुद्दीन शाह काजार के दरबार से वाबस्ता हो गए और अपनी मुसव्वरी के जौहर दिखाए। उस जमाने में उन्होंने 170 से ज्यादा फनपारे तख्लीक किए। ईरान के इस अजीम मुसव्विर ने अपने फन से मुतालिक मालूमात की तकमील के लिए यूरोप का सफर किया। कमालुल मुल्क को रजा खान पहलवी के इख्तदार संभालने पर उसका और उसके बेटे का पोर्ट्रेट बनाने से इनकार की वजह से शहर बदर कर दिया गया। वो आखिरी सांस तक शहर बदर ही रहे। ईरान के इस मुमताज मुसव्विर को अजीम फलसफी और शायर अत्तार नेशापुरी के मजार के अहाते में दफन किया गया। कमालुल मुल्क के अहम फनपारों में मैदान करबला, तालार आईना या शीश महल, शिकारची और बागचाओ हौज गुलिस्तान का नाम काबिल जिक्र है। सत्ताईस मुर्दाद सन 1367 हिजरी शमसी को ईरान पर इराक की मुसल्लत करदा जंग के 8 साल के बाद अक्वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल की करारदाद नंबर 598 की एक शिक की बुनियाद पर जंग बंदी का बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया। काबिल जिक्र है कि ईरान में इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद तसल्लुत पसंद ताकतों ने, जिनके मफादात को खतरा लाहक हो गया था, खलीज फारस और मशरक वस्ता में आगाही और बेदारी के इस मरकज को नाबूद करने के लिए मुख्तलिफ साजिशें रचीं। इस्लामी इनकलाब को कमजोर करने के लिए मुतादिद तखरीबी इकदामात के बाद बिलाखिर इराक की आमिराना बासी हुकूमत के सरबराह सद्दाम हुसैन ने बड़ी ताकतों, खुसूसन अमरीका के इशारे पर बगैर किसी वजह के 31 शहरीवर सन 1359 हिजरी शमसी को इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी। समय नीचे के साथ प्रोग्राम यादों के झरोके खत्म होता है।
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامن، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج نو محرم الحرام ہے، ہم آپ سب کو اس کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ریڈیو تہران نے اسی سلسلے میں ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے ذبح عظیم کے نام سے، جو ہم اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو سماعت فرمائیے ہمارا یہ خصوصی پروگرام، اور ہمیں آج کی تیسری اور آخری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پیش خدمت ہے پروگرام ذبح عظیم۔
استاد وطن دست علمدار حسین، استاد وطن دست علمدار حسین، آئی علمدار حسین، آئی علمدار حسین، آئی علمدار حسین، علمدار حسین، علمدار حسین، علمدار حسین، علمدار حسین، علمدار حسین، علمدار حسین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ذبح عظیم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا، شائستہ فاطمہ دورانی اور ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔
سامعین، تاسوائے حسینی کی مناسبت سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔
آلی اصغر، آلی اصغر، تجھ کو جو پاؤں اے میرے اصغر، تجھ کو جو پاؤں اے میرے اصغر، جھولا جھولاؤں میرے اصغر، جھولا جھولاؤں، روڑی سناؤں، دودھ پلاؤں میرے اصغر، تجھ کو جو پاؤں اے میرے اصغر۔ میرے مجاہد، میرے سپاہی، ختم ہوئی میدان میں لڑائی، ختم ہوئی میدان میں لڑائی، گھر کو سدھارو، ماں کو پکارو، میں چین پاؤں میرے اصغر، جھولا جھولاؤں، لوری سناؤں، دودھ پلاؤں میرے اصغر، تجھ کو جو پاؤں اے میرے اصغر۔
یاد آ رہی معصوم باتیں، دن بے سکون ہے بے چین راتیں،
دن بے سکون ہے بے چین راتیں،
سینا سکوں گی، روتی رہوں گی، آنسو بہاؤں
میرے اصغر، جھولا جھولاؤں، لوری سناؤں، دودھ پلاؤں میرے اصغر، تجھ کو جو
والی سکینہ، کیوں نہیں آیا لوٹ کے بھیا،
کیوں نہیں آیا لوٹ کے بھیا،
تو ہی بتا دے میدان سے آ کے، میں کیا بتاؤں
میرے اصغر، جھولا جھولاؤں، لوری سناؤں، دودھ پلاؤں میرے اصغر، تجھ کو جو پاؤں اے میرے۔
اب تو پرندے بھی لوٹ آئے،
اب تو پرندے بھی لوٹ آئے،
میں رو رہی ہوں، جا کھو رہی ہوں، تا تجھ کو سلاؤں
میرے ایسے گئے جھولا جھولا
حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی پوری تحریک کو ایک نظام کے تحت چلایا، جیسے بیعت سے انکار کرنا، مدینہ کو چھوڑ کر کچھ مہینے مکے میں رہنا، کوفہ و بصرے کی کچھ شخصیتوں کو خط لکھ کر انہیں اپنی تحریک میں شامل کرنے کے لیے دعوت دینا، مکہ، منا اور کربلا کے راستے میں تقریریں کرنا وغیرہ۔ ان سب کاموں کے ذریعے امام علیہ السلام اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ عاشورہ کے قیام کا کوئی بھی جز بغیر تدبیر کے پیش نہیں آیا، یہاں تک کہ عاشور کی صبح کو امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے درمیان جو ذمہ داریاں تقسیم کی تھیں وہ بھی ایک نظام کے تحت تھیں۔ کربلا اپنے رہبر کی حمایت کی سب سے عظیم جلوہ گاہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے ساتھیوں کے سروں سے اپنی بیعت کو اٹھا لیا تھا اور فرمایا تھا، جہاں تمہارا دل چاہے چلے جاؤ، مگر آپ کے ساتھی آپ سے جدا نہیں ہوئے اور آپ کو دشمنوں کے نرغے میں تنہا نہیں چھوڑا۔ شب عاشور آپ کی حمایت کے سلسلے میں حبیب ابن مظاہر اور زہیر ابن قین کی بات چیت قابل غور ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے اصحاب نے میدان جنگ میں جو رجس پڑھے ان سے بھی اپنے رہبر کی حمایت ظاہر ہوتی ہے، جیسے حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے میرا دہنا ہاتھ جدا کر دیا تو کوئی بات نہیں، میں پھر بھی اپنے امام و دین کی حمایت کروں گا۔ مسلم ابن اوسجا نے آخری وقت میں جو حبیب کو وصیت کی وہ بھی یہی تھی کہ امام کو تنہا نہ چھوڑنا اور ان پر اپنی جان قربان کر دینا۔
کربلا کا ایک درس یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے عقیدے و ایمان پر قائم رہنا چاہیے، چاہے تم پر فوجی و اقتصادی پابندیاں ہی کیوں نہ لگی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام پر تمام پابندیاں لگی ہوئی تھیں، کوئی آپ کی مدد نہ کر سکے، اور آپ کے پاس جانے والوں پر بھی پابندی تھی، نہر سے پانی لینے پر بھی پابندی تھی۔ مگر ان سب پابندیوں کے ہوتے ہوئے بھی کربلا والے نہ اپنے ہدف سے پیچھے ہٹے اور نہ ہی دشمن کے سامنے جھکے۔ مظلومیت سب سے اہم اسلحہ ہے، یہ احساسات کو جگاتی ہے اور واقعے کو جاویدانی عطا کرتی ہے۔ کربلا میں ایک طرف ظالموں کی ننگی تلواریں تھیں اور دوسری طرف مظلومیت۔ بظاہر امام علیہ السلام اور آپ کے ساتھی شہید ہو گئے، لیکن کامیابی انہی کو حاصل ہوئی۔ ان کے خون سے جہاں باطل کو رسوا کیا، وہیں حق کو مضبوطی بھی ادا کی۔ جب مدینہ میں حضرت امام سجاد علیہ السلام سے ابراہیم بن طلحہ نے سوال کیا کہ کون جیتا اور کون ہارا، تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کا فیصلہ تو نماز کے وقت ہوگا۔
ایمان، شجاعت اور وفا کی بلندیوں پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو وہاں ایک شخص نظر آتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جو فضل و کمال میں، قوت اور جلالت میں اپنی مثال آپ ہے، جو اخلاص، استحکام، ثابت قدمی اور استقلال میں نمونہ ہے، اور اچھی صفت جو انسان کی بزرگی کو عروج عطا کرتی ہے اس شخص میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایک لشکر کا علم بردار نہیں بلکہ مکتب شہادت کا سپہ سالار ہے، جس نے تمام دنیا کی نسل جوان کو درس اطاعت، وفاداری، جانساری اور فداکاری دیا ہے، اور وہ حیدر کرار کا لخت جگر عباس ہے۔ اگرچہ اس کی فداکاری، جانساری اور وفاداری کو تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن تاریخ عباس بن علی کے خلعت کمالات کو میلا نہیں کر پائی۔ آج عباس کا نام عباس نہیں ہے، وفا ہے، ایثار ہے، اطاعت ہے اور تسلیم ہے۔ عاشور وہ با عصمت دن ہے جس میں انسانیت کے گرویدہ انسانوں نے اپنے قوی اور مستحکم ارادوں کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ تاریخ کربلا والوں کی فداکاری پر ناز کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ زمانے والے ان کے کردار سے انقلابات برپا کرتے ہیں۔ کربلا ایسی دانشگاہ ہے جس کے فارغ التحصیلان ایمان، اخلاص، مجاہدت، فداکاری اور وفاداری جیسے مضامین میں عملی طور پر ڈاکٹریٹ کر کے گئے ہیں، اور عباس اس دانشگاہ کے جانے پہچانے استاد ہیں۔ آج بھی یہ یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے اور طلاب قبول کر رہی ہے، جس کا ایک سبجیکٹ وفا اور علمبرداری ہے، جس کے استاد حضرت عباس علیہ السلام ہیں کہ جو اپنے بریدہ ہاتھوں سے انسان کو وفا سے عشق و محبت کا درس دیتے ہیں۔ ہم ایمان اور یقین کے چشمے زلال تک پہنچنے کے لیے رہنمائی کے محتاج ہیں۔ ہماری روح تشنہ ہدایت ہے اور ہمارے دل مشتاق کمال ہیں۔ اولیاء الہی منتظر ہیں کہ ہم ان کی طرف رجوع کریں اور اس چشمہ ہدایت کے آب زلال سے اپنی روح کو سیراب کریں۔ حضرت عباس علیہ السلام بھی ان اولیاء الہی میں سے ایک ہیں جو ہر سالک اللہ کے لیے مشعل فروزہ ہیں اور ہر تشنہ ہدایت کے لیے ہادی برحق ہیں۔ وہ نہ صرف شجاعت اور جنگ کے میدان میں نمونہ اور سرمشق ہیں، بلکہ ایمان اور اطاعت حق کی منزل میں، عبادت اور شب زندہ داری کے میدان میں، اور علم اور معرفت کے مقام پر بھی انسان کامل ہیں۔
اصغر کا جنازہ، اصغر کا جنازہ، اے مومن جب خون میں ڈوبا ہوا،
اصغر کا جنازہ، اصغر کا جنازہ، اے مومن جب خون میں ڈوبا ہوا، اصغر کا جنازہ، اصغر کا جنازہ،
شبیر نے ایک ماں سے اسے کیسے چھپایا،
اصغر کا جنازہ، اصغر کا جنازہ، اے مومن جب خون میں ڈوبا ہوا،
ہاتھوں پہ جنازہ لی اصغر کا اٹھا دے، رخ سوئے فلک کر کے صدا دیتے تھے سرور،
رخ سوئے فلک کر کے صدا دیتے تھے سرور،
رخ سوئے فلک کر کے صدا دیتے تھے سرور، اللہ یہی ہدیہ آخر ہے ہمارا،
اصغر کا جنازہ، اصغر کا جنازہ،
چہرے پہ میرے خون میرے غنچہ دہن کا، مرجھایا ہے یہ پھول محمد کے چمن کا،
مرجھایا ہے یہ پھول محمد کے چمن کا،
مرجھایا ہے یہ پھول محمد کے چمن کا، اے نانا تیرے دین پہ کرتا ہوں میں صدقہ،
اصغر کا جنازہ، اصغر کا جنازہ،
بچے پہ کچھ رحم نہ کھایا، پانی کے طلب کرنے پہ خون اس کا بہایا،
پانی کے طلب کرنے پہ خون اس کا بہایا،
پانی کے طلب کرنے پہ خون اس کا بہایا، اسلام کو اب حشر تلک کر گیا زندہ،
اصغر کا جنازہ، اصغر کا جنازہ، اے مومن جب خون میں ڈوبا ہوا آیا،
جب رات کو ماں اپنے تصور کو جگاتی، آواز اسے ڈھول کی نوحہ یہ سناتی،
آواز اسے ڈھول کی نوحہ یہ سناتی،
آواز اسے ڈھول کی نوحہ یہ سناتی، کیا بھول گئی ہاتھوں پہ سرور کے جو دیکھا،
سرور کا جنازہ، سرور کا جنازہ، جب خون میں ڈوبا ہوا آیا، اصغر کا جنازہ، اصغر کا جنازہ،
ماں کہتی تھی اے گاؤں کے پالے علی،
پونگی میں سہرا تیرے سر پر, کیوں وقت نے مجھ کو خجلی تو ہے دکھایا,
سبل کا جنازہ سبل کا جنازہ ہے مومن جب خون ڈوبا ہوا آیا, سبل کا جنازہ سبل کا جنازہ.
شام عاشورا امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اوان و انصار کو ایک خیمے میں جمع کر کے فرمایا, سب سنو, یہ قوم دھوکہ باز صرف میرے خون کی پیاسی ہے, لہٰذا میں اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھاتا ہوں, چراغ گل کیے دیتا ہوں, شب کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ہر کوئی اپنا اپنا راستہ لے لے, اور یوں ہر کسی کو کربلا سے جانے کی بہترین فرصت فراہم کی. لیکن قربان جائیں حضرت عباس کی وفاداری پر کہ تاریکی کا سکوت توڑ کر سب سے پہلے آپ نے اپنے عہد وفا کو پورا کرنے کا عزم ظاہر کیا. چنانچہ ارباب تاریخ نے لکھا ہے, اس وقت عباس بن علی نے آغاز سخن فرمایا اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا, ہم یہ کام کیوں انجام دیں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ نہیں, خدا کبھی بھی آپ کی جدائی ہمیں نہ دکھلائے.
جب اکبر شہید ہوئے تو کئی بار حضرت عباس علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہی. ہر بار امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہ بھیا تو میرے فوج کا علمدار ہے, اگر تو جائے گا تو میری فوج کا کیا بنے گا, شاید امام علیہ السلام عباس کو کچھ دیر اور اپنے درمیان روکنا چاہتے تھے. چونکہ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ خیام حسینی میں موجود مخدرات عصمت و طہارت اور چھوٹے معصوم بچوں کی ڈھارس عباس تھے, جب تک عباس زندہ تھے ان کی امیدیں بھی زندہ تھیں. جب حضرت عباس کا اصرار بڑھا تو امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہ خیموں میں چھوٹے بچے تشنا لب ہیں, ان کے لیے کچھ پانی کا بندوبست کر دو. حضرت عباس نے اپنے بھائی حسین کے ماتھے کو چوما اور نہر فرات کی طرف بڑھے. فوج اشقیا کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچے, مشکیزے کو پانی سے بھرا, خود بھی تو پیاسے تھے, ایک چلو پانی کا لیا اور پینے کا ارادہ کیا. ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود افراد اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس یاد آ گئی, پانی کو نہر فرات میں پھینک دیا اور اپنے نفس سے یوں مخاطب ہوئے, اے نفس, حسین کے بعد ذلت و خواری تیری نصیب ہو, حسین کے بعد زندہ رہنے کے لیے تو باقی نہ رہے. حسین علیہ السلام تشنگی کی وجہ سے موت کے دہانے پر جا پہنچے ہیں اور تو ٹھنڈا پانی پی رہا ہے. خدا کی قسم یہ کام عباس کے دین اور آئین وفا میں شامل نہیں ہے. پھر ایک نعرہ لگاتے ہوئے فرمایا, اللہ کی قسم میں پانی نہیں پیتا در حالی کہ میرے آقا حسین علیہ السلام پیاسے ہیں.
کربلا ہے جاگیر تیری, ہم آئے تیری جاگیر میں,
رہ
جائے زندہ میں ہی سکینہ, یہ بھی لکھا تھا تقدیر
and
بنت زہرا میں بنت حیدر بھیا لرز کر میں رہ گئی
داری اتنی عظیم تھی کہ دشمن بھی اس کا اعتراف کرنے لگا اور ان کا پلید ترین شخص بھی اس سے انکار نہ کر سکا۔ چنانچہ جب لوٹے ہوئے سامان کو شام میں یزید کے پاس لے جایا گیا تو ان میں ایک بڑا علم بھی تھا جس کا کوئی بھی حصہ تیروں اور تلواروں کے نشانوں سے خالی نہیں تھا، لیکن اس علم کا قبضہ بالکل سالم تھا۔ یزید نے پوچھا اس علم کو کون تھامے ہوئے تھا تو کہا گیا کہ یہ علم عباس بن علی کا ہے۔ یزید تعجب سے تین بار اس علم کی تعظیم میں کھڑا ہو کر بیٹھا اور پھر اس نے کہا، یعنی اس علم کو دیکھیے، نیزوں اور تلواروں کی چوٹوں سے اس کا کوئی حصہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا ہے سوائے قبضے کے۔ قبضہ علم کا سالم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ علمدار نے تیروں، نیزوں اور تلواروں کی تمام ضربات کو جو ہاتھوں پر آتے تھے تحمل کیا ہے اور علم کو گرنے نہ دیا۔ تب یزید نے کہا، عباس نے لان اور ملامت کو اپنے سے کوسوں دور کر دیا ہے، بے شک بھائی کی بھائی سے وفاداری ایسی ہی ہونی چاہیے۔
ائمہ معصومین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے متعلق بہت کچھ بیان فرمایا ہے اور معصوم کی زبان سے نکلی ہوئی بات مبالغہ آرائی اور غیر حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ قول معصوم حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام خود کربلا میں موجود تھے۔ حضرت امام حسین اور ان کے یار و انصار کی شہادت کے بعد مخدرات عصمت اور ننے منے بچوں کو کوفے اور شام کے بازاروں اور درباروں میں سہارا دیا۔ آپ ہی تو کربلا میں اپنے چچا عباس کی وفاداریوں کے چشم دید گواہ تھے۔ آپ حضرت عباس علیہ السلام کی وفا کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، خدا رحمت کرے میرے چچا عباس پر کہ جنہوں نے حقیقی طور پر ایثار، جانبازی اور وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بھائی کی خاطر اپنی جان فدا کی اور اپنے دونوں بازوؤں کو ان کی راہ میں کٹوا دیا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام حضرت عباس کی وفاداری اور فداکاری کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ تو نے خدا، اس کے رسول اور اپنے بھائی کے ساتھ بہترین نیکی اور خیر خواہی کی۔ پس آپ اے عباس کس قدر اچھے فداکار اور وفادار بھائی تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی فداکاری اور وفاداری کا تذکرہ امام زمانہ علیہ السلام نے زیارت ناحیہ مقدسہ کے اندر یوں بیان کیا ہے، میرا سلام ہو ابو الفضل العباس پر کہ جنہوں نے اپنے بھائی کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر کے ایثار اور وفاداری کا اعلیٰ مظاہرہ کیا۔ ان تمام باتوں سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کی ذات وفا اور وفاداری کی عظیم درسگاہ ہے۔ جس کو بھی درس وفا لینا ہو اسے چاہیے کہ درسگاہ حضرت عباس کے در پر سر تسلیم خم کرے اور اپنی جھولی پھیلائے۔ جس نے بھی ایسا کیا اس نے ضرور اپنی مراد لے لی۔
یہ ورثہ مرتے مرتے بھی یہ ورثہ مرتے مرتے بھی ہم نسلوں کو دے جائیں گے،
مجلس ماتم کروائیں گے
مجلس ماتم کروائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے
جی کرتا ہے میرے مولا سب کربلا کو جائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے
مجلس ماتم کروائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے جی کرتا ہے میرے مولا سب کربلا کو جائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے
غازی کالم اٹھائیں گے
غازی کالم اٹھائیں گے
دنیا سے قافلے آئیں گے مجلس ماتم کروائیں گے
مجلس ماتم کروائیں گے جی کرتا ہے میرے مولا سب کربلا کو جائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے
جب صبح ہوگی کربل میں ہم خاک شفا کو چومیں گے
ہم خاک شفا کو چومیں گے
ہم خاک شفا کو چومیں گے دن رات وہاں سب اہل عزا مولا کا سوگ منائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے
مجلس ماتم کروائیں گے کرتا ہے میرے مولا سب کربلا کو جائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے
جب دیکھیں چاند محرم کا سب جائیں خیام حسینی پر
سب جائیں خیام حسینی پر
سب جائیں خیام حسینی پر عباس کے خیمے پر رک کر جب اذن زیارت پائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے
مجلس ماتم کروائیں گے جی کرتا ہے میرے مولا سب کربلا کو جائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے
جب پہنچیں گے اس منزل پر اصغر کے لگا تھا تیر جہاں
اصغر کے لگا تھا تیر جہاں
اصغر کے لگا تھا تیر جہاں بلوائیں گے ننے بچوں کو سب کو پانی پلوائیں گے
مجلس ماتم کروائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے جی کرتا ہے میرے مولا سب کربلا کو جائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے
ماتم نہ رکے گا اہل عزا اکبر کے جہاں نے ساتھ لگا اکبر کے جہاں نے ساتھ لگا ہم خون علی اکبر کی قسم نوحا صغرا کا سنائیں گے
مجلس ماتم کروائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے جی کرتا ہے میرے مولا سب کربلا کو جائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے
دریا کے کنارے بیٹھ کے ہم روئیں گے وہ منظر سوچ کے ہم
روئیں گے وہ منظر سوچ کے ہم
روئیں گے وہ منظر سوچ کے ہم جب خون میں بھرایا تھا لالا یہ سوچ کے اشک بہائیں گے
مجلس ماتم کروائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے جی کرتا ہے میرے مولا سب کربلا کو جائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے
جب آٹھ محرم آئے گی بچوں کو بنائیں گے صفا
بچوں کو بنائیں گے صفا
بچوں کو بنائیں گے صفا
اس روز سجا کر مشک کو الگ شربت پہ نظر دلوائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے
مجلس ماتم کروائیں گے جی کرتا ہے میرے مولا سب پہ وہ بھلا کو جائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے.
سامعین اب سماعت فرمائیں ہندوستان کے معروف اہل سنت عالم دین مولانا عبید اللہ خان اعظمی کی تقریر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. پونے 1400 برس پہلے اللہ کی کبریائی کا پرچم لہرانے کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے مقصد کو بچانے کے لیے کربلا کی سرزمین پر نواس رسول جگر گوش بتول سیدنا و مولانا الامام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جان و مال کی قربانی دے کر عالم اسلام کی بھی حفاظت فرمائی اور عالم انسانیت کی بھی. جس طرح انہیں تڑپایا گیا بال بچوں کو بے دردی کے ساتھ ذبح کیا گیا یہ ایک خونچکا داستان ہے. ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. امام حسین علیہ السلام شہید اسلام بھی ہیں اور شہید انسانیت بھی. دو کردار دو نظریات اور دو فلسفے. ہر دو نظریہ میدان جنگ میں اترنے کے بعد اپنی صلاح و فلاح کا منتظر. ایک نظریہ ہے حزب الشیطان کا, دوسرا نظریہ ہے حزب اللہ کا. شیطانوں کی جماعت اللہ والوں کی جماعت سے ٹکراتی ہے. اللہ والوں کی جماعت کا مقابلہ شیطانوں کی جماعت سے ہوتا ہے. اور ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. ذبح خلیل بھی ہے عشق, قتل حسین بھی ہے عشق, مارکہ حیات میں بدرو حنین بھی ہے عشق. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور میں تشریف لائے جس دور میں حکومت کا ایک تصور بالکل جدا گانا تھا. قبائل کی حکومت تھی, ایران اور روم کی مستحکم حکومتیں بھی تھیں. انسانی سماج کے تصور میں حکومت کا مطلب تھا بادشاہت, حکومت کا مطلب تھا آمریت, حکومت کا مطلب تھا ڈکٹیٹرشپ, حکومت کا مطلب تھا حاکم وقت ملک کا مالک, حکومت کا مطلب تھا ملک کے سارے خزانے کا تنے تنہا مالک ملک کا بادشاہ, حکومت کا مطلب تھا بادشاہ کے زیر سایہ اس ملک میں رہنے والے انسانوں کی غلامی. حکومت کے اس تصور کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد سے مٹایا اور عام انسانوں کے ذہن میں اس تصور اور یقین کو پیدا کرنے میں خوبصورتی سے کامیابی حاصل کی کہ اے زمین کے ٹکڑوں پر اپنی حکومت اور خدائی کا دعویٰ کرنے والوں, تم الگ الگ ٹکڑوں کے بادشاہ بنے ہوئے ہو. ظلم و تسلط کی چکی میں انسانوں کو پیستے ہو, ان کے خون جگر میں اپنی روٹیاں ڈبو کر کھاتے ہو, مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اب تمہیں چونکا رہی. بہتر یہ ہے کہ واعظ و تبلیغ سے تم اپنے کو سدھار لو, اور اگر تم نے واعظ و تبلیغ سے اپنے کو نہیں سدھارا تو اسلام کی شمشیر پھر بیان سے باہر آئے گی اور ظلم و عدل کا سیدھا مقابلہ ہوگا. یا ظلم اللہ کی زمین پہ رہے گا یا عدل اور انصاف کا پرچم اللہ کی زمین پہ لہرائے گا. یا تمہارا کفر اس زمین پر رہے گا یا ہمارا اسلام اس زمین پر رہے گا, یا تمہارا شرک اس زمین پر رہے گا یا اللہ کا دیا ہوا دین اور ایمان اس زمین پر رہے گا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کا ایک دوسرا نظریہ عطا کیا اور اسلام نے حکومت کے پس منظر میں یہ بات دنیا کو سمجھائی کہ سب سے پہلے یہ طے کرو کہ جس زمین پہ تم رہتے اور بستے ہو یہ زمین تم نے بنایا ہے یا کسی اور نے. اگر زمین تم نے بنائی ہو تو تم زمین کے حاکم. جس آسمان کے لاجوردی شامیانے کے نیچے رہتے ہو یہ آسمان تم نے بنایا یا پروردگار نے. جن ستاروں کی انجمن سے دل بہلاتے ہو، ستاروں کی یہ مسکراہٹ مخلوق نے پیدا کی یا مخلوق کے خالق نے؟ جس چاند کی چاندنی سے تم لطف اندوز ہوتے ہو، یہ چاند کی چاندنی جیسی عظیم الشان نعمت انسانوں نے پیدا کی یا انسانوں کے خالق پروردگار نے؟ جس سورج کی حرارت سے تمہاری شریانوں میں خون دوڑتا ہے اور دنیا کا نظام جس سورج کی روشنی اور کرنوں کے ذریعے استوار کیا گیا ہے، جس سورج کی روشنی اور گرمی سے سمندر میں بھاپ اٹھتی اور جو بھاپ پھر فضاؤں میں معلق ہوتی ہے اور پھر جب ہوائے رحمت اسے گردش میں لاتی ہے اور صحاب رحمت پانی کی شکل میں زمین پر اترتا ہے، جس کے ذریعے تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ اگتا ہے، تمہارے لیے کھانے پینے کے سامان پیدا ہوتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ ان کے پیدا کرنے والے تم ہو یا ان کو جس نے پیدا کیا ہے وہ ہے؟ یاد رکھنا، تم کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور اس پوری کائنات کو اسی رب نے پیدا کیا ہے، تو زمین جس کی ہے پوجا اس کی ہوگی، آسمان جس کا ہے حکومت اس کی چلے گی، کائنات عالم جس نے بنایا ہے قانون اس کا چلے گا، کانسٹیٹیوشن اس کا ہوگا، اور اس کے دستور حیات کی بنیاد پر تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی، اور جب یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی تو پھر وقت کا اسلام شناس مفکر بولے گا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، صاحبو بندو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو دو نظریات سامنے تھے، ایک بادشاہت کا اور ایک خلافت کا۔ بادشاہت کے نظریے کو اسلام نے مسترد کیا اور خلافت الہیہ کے قیام کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر بنیاد ڈالی۔ جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی پھر بادشاہت آ گئی۔ جس بادشاہت کو رسول اللہ نے ختم کر دیا تھا وہ بادشاہت ہمیشہ کفر کے نام پہ آتی تھی، مگر بدقسمتی سے خلافت راشدہ کے بعد جو بادشاہت آئی وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے آئی، وہ اسلام کے پیرہن میں آئی، اور اس کے بعد 60 ہجری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا 60 ہجری میں لڑکوں کی حکومت ہوگی، باغیوں کی حکومت ہوگی، دین کے غداروں کی حکومت ہوگی، میرے دین کی جڑیں کھودنے والوں کی حکومت ہوگی، میرے دین کو برباد کرنے والوں کی حکومت ہوگی، اور میرے دین کو جو شخص سب سے پہلے برباد کرے گا وہ بنی امیہ کا ایک نوجوان ہوگا۔ اور تمام شارحین نے اس حدیث کے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد یزید پلید ہے۔ 60 ہجری میں یہ آتا ہے، اور 60 ہجری میں آنے کے بعد اس کا پہلا عمل کیا ہے؟ 4 سال اس کی کل حکومت رہی، 36 سال کی عمر میں یہ آیا، جیسے محمد بن سلمان آیا، اس کی بھی عمر 36 ہی سال تھی جب کراؤن پرنس بنا تھا، 36 سال کی عمر میں یزید آیا اور 40 سال کی عمر میں جہنم رسید ہو گیا۔ اس 4 سال میں اس کے کارنامے کیا ہیں؟ اس 4 سال میں اس کے کارنامے، 61 ہجری شروع ہو گئی پہلی محرم سے، آ گیا تھا وہ 60 ہجری میں، تو پہلی 60 ہجری میں آنے والے نے 61 ہجری میں پہلا کام کیا کیا کہ باغ رسالت اجاڑ دیا۔ 61 ہجری میں پہلا کام اس نے یہ کیا کہ گلشن فاطمہ میں آگ لگا دی۔ 61 ہجری میں پہلا کام اس نے یہ کیا کہ جس کے گھر میں قرآن اترا تھا اسی کا سر کاٹ کر نیزے پہ بلند کر دیا، مگر وہ قرآن کا محافظ جو کعبے میں قرآن کی حفاظت کرتا رہا، جو کربلا کے میدان میں قرآن کی حفاظت کرتا رہا، جو پوری رات قرآن پڑھتا رہا، اس کا سر جب کاٹ کر نیزے پہ لٹکایا گیا تو نیزے پہ بھی اس نے قرآن ہی پڑھنا شروع کیا۔ دنیا کا یہ پہلا شہید ہے جس نے نیزے پہ قرآن کریم کی تلاوت کی۔ حسین نے انسانوں کے اس حق کو زندہ کرنے کے لیے کربلا میں، جہاں اسلام کے مسئلہ حلت و حرمت کی حفاظت کے لیے جان دی ہے، وہی انسانیت کے احترام اور انسانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے اپنی جان دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں متحد رہ کر اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہی امام حسین کا پیغام ہے، اور امام حسین نے ظلم کے آگے سر نہ جھکے، اور پیغام کربلا کیا ہے؟ جس نے ظلم کے آگے سر جھکا دیا اس نے حسین کو نہیں پہچانا، اور جس نے ظلم کو للکار دیا یقیناً اس نے حسین کو پہچانا۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زبان خاموش ہے کیوں؟ شہیدوں کو تو ہونا چاہیے نازاں شہادت پر، حسین ابن علی
تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ پروردگار ہم سب کو نقش کفے پائے حسین چومنے کی سعادت عطا فرما۔ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں حسینی کردار عطا فرما، یا اللہ ہمیں یزیدی کردار سے بچنے کی بھرپور توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین،
کیسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے، پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے،
پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے، پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے،
پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے، پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے،
ایک لاش ابھی لایا ہے ایک لینے چلا ہے، ایک لاش ابھی لایا ہے ایک لینے چلا ہے، پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے،
بیٹے کا لاشا یہ ہرتا ہے وہ بھائی کا، یہ بیٹے کا لاشا،
زہرا کا پسر گنج شہیداں میں کھڑا ہے، زہرا کا پسر گنج شہیداں میں کھڑا ہے، پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے،
زینب تیری چادر کا خدا حافظ و ناصر، زینب تیری چادر کا خدا حافظ و ناصر،
لشکر نہ علم اور نہ علمدار بچا ہے، لشکر نہ علم اور نہ علمدار بچا ہے، پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے،
یہ آخری ہدیہ تھا حسین ابن علی کا، یہ آخری ہدیہ تھا حسین ابن علی کا،
یہ بچہ بھی تیر سے جو مارا گیا ہے، یہ بچہ بھی تیر سے جو مارا گیا ہے، پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے،
منہ ڈھانپ لو اماں کے نظر آئے نہ نیزے، منہ ڈھانپ لو اماں نظر آئے نہ نیزے،
نیزوں سے یہی اون محمد کی صدا ہے، نیزوں سے یہی اون محمد کی صدا ہے، پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے،
چھپ چھپ کے اسے رو رات کی بیاہی، چھپ چھپ کے اسے روئے گی ایک رات کی بیاہی،
وہ دولہ جو بے گورو کفن میں پڑا ہے، وہ دولہ جو بے گورو کفن میں پڑا ہے، پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے،
لیلہ تیرے اکبر نے نہیں کھایا ہے نیزہ، لیلہ تیرے اکبر نے نہیں کھایا ہے نیزہ،
یہ نیزہ
سبت پیغمبر میں لگا ہے یہ نیزہ دلے سبت پیغمبر میں لگا ہے پیاسے پہ عجب وقت قیامت پڑا ہے
ماں جھولا جھلاتی ہے خیالوں میں ابھی تک ماں جھولا جھلاتی ہے خیالوں میں ابھی تک
اب جھولنے والا نہیں باقی یہ پتا ہے اب جھولنے والا نہیں باقی یہ پتا ہے پیاسے پہ عجب وقت کرے